بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت 198 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ کریں۔ صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ عشرہ فجر کی آمد، بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر رہبر انقلاب اسلامی کی حاضری، انتظامی کمیٹی کی جانب سے جشن انقلاب پرجوش طریقے سے منانے کا اعلان۔ ہندوستان میں بجٹ اجلاس، دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر رام ناتھ کووند کا خطاب، پیگاسس کے معاملے پر پارلیمنٹ میں ہنگامے کا امکان۔ راوی اربن ترقیاتی منصوبے کو کالعدم قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، معطل سپریم کورٹ نے کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عشر فجر کی آمد کے موقع پر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حرم مطہر میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس درمیان عشر فجر کی تقریبات کرونا پروٹوکول کی پابندی کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عشر فجر اور اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی آمد کے موقع پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور ان کے غیر معمولی کارناموں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کی آمد کے موقع پر پیر کی صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حرم مطہر پر حاضر ہو کر وہاں نماز ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے پیر کی صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے علاوہ شہداء انقلاب کے مزار پر بھی حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد ازاں آپ آیت اللہ بہشتی، شہید محمد علی رجائی اور شہید جواد باہنر اور دیگر شہداء انقلاب کی قبروں پر گئے اور شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی قابل فخر کامیابی کی 43ویں سالگرہ کی 10 روزہ تقریبات عشر فجر کا آغاز کل 1 فروری منگل سے ہوگا۔ 43 سال قبل 1 فروری کو اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی جلاوطنی کے بعد ایران واپس تشریف لائے اور قوم نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وطن واپسی کے محض 10 روز بعد ایران کا عظیم اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اسی مناسبت سے ایران میں ہر سال ان ایام میں عشر فجر کے نام سے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی 10 روزہ تقریبات منائی جاتی ہیں۔ اس درمیان عشر فجر کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین سید نظام الدین موسوی نے کہا ہے کہ عشر فجر کی تقریبات کرونا پروٹوکول کی پاسداری کرتے ہوئے انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائی جائیں گی۔ انہوں نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس سال عشر فجر کی قومی تقریبات منگل کے روز اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حرم مطہر میں صبح 9 بجے شروع ہوگی اور تقریبات کا سلسلہ 11 فروری تک جاری رہے گا۔ عشر فجر کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین سید نظام الدین موسوی نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے سالگرہ کی مناسبت سے منائے جانے والے اس سال جشن کا محور امید و وحدت رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ منگل کی صبح تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ سے بہشت زہرا کے راستے میں موٹر سائیکل سواروں کی ریلی نکالی جائے گی اور اس راستے پر پھول نچھاور کیے جائیں گے۔ عشر فجر کے انتظامی کمیٹی کے چیئرمین سید نظام الدین موسوی نے کہا کہ پورے اسلامی جمہوریہ ایران کے اسکولوں میں جشن انقلاب کی گھنٹی بجائی جائے گی اور اسکولی بچوں کی جانب سے جشن کے مختلف پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ امریکیوں کو ایرانی سمندری حدود میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے شمالی ایران میں واقع علاقے سیاہ کل میں شہدا کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام سے اپنے خطاب میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کے غیور جوانوں نے اپنے ملک کی عزت و دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا، کہا کہ آج اگر اسلام کے مجاہد جاں باز سمندر میں امریکیوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں تو ایرانی شہدا کی جرات و بہادری کی بدولت ہے کہ جن سے ایرانی قوم کو ایسا جذبہ ملا ہے۔ انہوں نے دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کے شہدا سے سبق لے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خداوند عالم کی مدد و نصرت سے اسلام کے جابازوں نے خلیج فارس میں امریکیوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا اور امریکہ کی طاقت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا۔ واضح رہے گزشتہ سال 3 نومبر کو ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جوانوں نے بحر عمان میں بروقت آپریشن کرتے ہوئے ایک تیل بردار بحری جہاز سے تیل چوری کرنے کی امریکیوں کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اسی کے ساتھ سپاہ کی بحریہ نے جہاز کے عرشے پر ایک آپریشن انجام دیتے ہوئے اس تیل بردار بحری جہاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اسے ایرانی سمندری حدود میں منتقل کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی میں ایران و پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے تشکیل پانے والے اجلاس سے اپنے خطاب میں افغانستان کی مدد کے بارے میں دنیا کے مختلف ملکوں کو متوجہ کراتے ہوئے کہا کہ 200,000 افغان شہریوں اور پناہ گزینوں سے متعلق ایران و پاکستان کی دریا دلی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کی جانب سے ایران و پاکستان جیسا رویہ اختیار کی جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے بحرانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے ایک نئے مشن کے آغاز کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ افغانستان کی نصف سے زائد آبادی کو بھوک اور قحط کا سامنا ہے، کہا کہ افغانستان گزشتہ 2 عشروں سے بدترین دور سے گزر رہا ہے اور اس ملک کے 90,00,000 شہری انتہائی بری حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 15 اگست کو اس ملک سے صدر اشرف غنی کے فرار کے بعد طالبان نے اس ملک کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ غاصب حسینی حکومت اپنی بقا قتل و تشدد اور جاہریت و دہشت گردی میں ہی دیکھتی ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ و ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کے روز ہفتہ وار پریس بریفنگ میں غاصب حسینی حکومت کے صدر کے حالیہ دور متحدہ عرب امارات کے بارے میں کہا کہ غاصب حسینی حکومت ایک فتنہ پرور اور بحران پیدا کرنے والی حکومت ہے اور وہ نسل پرستی کی اپنی پالیسی کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ظالمانہ اور جارحانہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غاصب حسینی حکومت ایک جعلی اور غیر قانونی حکومت ہے، اس جار حکومت کو عالمی برادری کے لیے باعث شرم قرار دیا جو اپنے بحرانوں کو علاقے کے دیگر ملکوں میں منتقل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب حسینی حکومت کو جس کی ماہیت جارحیت و قتل و غارت گری پر استوار ہے پورے علاقے کو اپنے فتنے کی آگ کی لپیٹ میں لے لے گی، اس لیے اس کی جارحیت کا سدباب کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ ترجمان نے ویانا مذاکرات میں آنے والے عارضی وقفے کے بارے میں کہا کہ ویانا مذاکرات میں گزشتہ 3 ہفتوں دوران خاصی پیش رفت ہوئی اور زیر بحث مسائل میں کچھ نکات ایسے ہیں جن میں اچھی اور تیز رفتار پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فریق مقابل خاص طور سے امریکہ ایران کے برحق مطالبات کو تسلیم کرتا ہے اور ایٹمی معاہدے سے بڑھ کر ایران سے مطالبات نہیں کرتا ہے تو پائیدار اور اچھے سمجھوتے کا حصول بہت ممکن ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان نے علاقے کے مختلف ملکوں میں جملہ عراق اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں جتنی زیادہ یکجہتی بڑھے گی اتنا ہی زیادہ تعاون کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے تہران ریاض تعلقات کے بارے میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دو طرفہ سطح پر مفاہمت اور ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھنا علاقے کے ملکوں کے مفاد میں ہے۔ کہا کہ دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یمن پر سعودی اتحاد کی جاری جارحیت کے بارے میں کہا کہ ان حملوں میں یمنی عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عام شہری ہی اس جارحیت کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ہمیشہ یمنی عوام کی آواز بن کر ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور وہ سیاسی طریقے سے اور یمنی فریقوں میں مذاکرات کے ذریعے بحران کو ختم کرانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ کے مشیر اعلی علی اصغر خاجی نے یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سے ملاقات میں جنگ یمن کے خاتمے اور اس ملک کا محاصرہ ختم کرانے میں اقوام متحدہ اور عالم برادری کی مداخلت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں منصفانہ امن کے قیام کے لیے ایران اپنی کوششیں بدستور جاری رکھے گا۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن کا اجلاس صدر رام ناتھ کووند کی تقریر سے شروع ہو گیا۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے صدر رام ناتھ کووند نے مودی حکومت کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ لوگ تبدیلی اور ٹیکنالوجی کو تیزی سے اپنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ملک میں ڈیجیٹل لین دین میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں میں ٹیکنالوجی کی طرف رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا بحران میں حکومت کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران ملک کی صلاحیت اور توانائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کورونا سے نمٹنے کے تعلق سے حکومت کی کارکردگی کی تعریف صدر ہند نے ایک ایسے وقت کی ہے جب کورونا کی دوسری لہر میں پیدا ہونے والے شدید بحران میں حکومت بے بس اور لاچار نظر آئی تھی اور آکسیجن کی شدید قلت کے باعث بڑی تعداد میں اموات ہوئی تھیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بجٹ اجلاس بھی پچھلے اجلاسوں کی طرح ہنگامہ خیز ہوگا کیونکہ حزب اختلاف نے سیشن میں پیگاسس معاملے کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے ملک میں کورونا کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے سیاسی جلسوں میں 1000 افراد کی شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے کورونا وبا کے دوران آئندہ ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ نئی گائیڈ لائن میں کہا گیا کہ ڈور ٹو ڈور کمپین کے لیے 10 کی جگہ 20 آدمی شرکت کر سکتے ہیں جبکہ کھلے میدان میں انتخابی جلسوں میں 1000 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے انتخابی جلسوں پر 31 جنوری تک پابندی لگا دی تھی۔ البتہ روڈ شو اور عام انتخابی ریلیوں پر 11 فروری تک پابندی برقرار رہے گی۔ ہندوستان کی 5 ریاستوں میں جملہ UP میں 10 فروری سے 7 مارچ تک مختلف مرحلوں میں پولنگ ہوگی جبکہ 10 مارچ کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ پیر کو سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کلہر سیٹ سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اکھلیش یادو نے کلہر سیٹ سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے راوی اربن ترقیاتی منصوبے کو قلعدم قرار دینے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے راوی اربن ترقیاتی منصوبے کو قلعدم قرار دینے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے اس منصوبے پر کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جن زمینوں کے مالکان کو ادائیگی ہو چکی ہے ان پر کام جاری رکھا جا سکتا ہے، البتہ جن زمینوں کے مالکان کو ادائیگی نہیں ہوئی وہاں کام نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اس منصوبے پر جزوی کام جاری رکھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ عدالت نے حکومتی اپیلوں پر فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے۔ واضح ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے راوی اربن ترقیاتی منصوبے کو چند روز قبل قلعدم قرار دے دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے اس منصوبے کو غیر آئینی اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بتایا تھا، جس کے بعد معاملے کو سپریم کورٹ لے جایا گیا تھا۔ افغانستان کے صوبہ پنشیر کے ضلع درہ کی کمشنری کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق صوبہ پنشیر کے مقامی ذرائع نے بتایا کہ صوبے کے درہ ضلع کی کمشنری کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا جس میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ گزشتہ روز صبح پنجشیر کے سیکورٹی کمانڈر عبد المجید خوراسانی کی گاڑی کو اسی صوبے کے رخا ضلع میں حملے کا نشانہ بنائے گئے تھے، تاہم اس حملے میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ابھی تک کسی گروہ یا شخص نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عراق کی شیعہ جماعتوں کی متحدہ کوارڈینیشن فریم ورک نے شیعہ جماعتوں اور صدر دھڑے کے درمیان اختلافات ختم کرانے کے لیے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ عراق کی شیعہ جماعتوں کی متحدہ کوارڈینیشن فریم ورک کے ذریعے کہنا ہے کہ عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے متحدہ شیعہ جماعتوں اور صدر دھڑے کے درمیان اختلافات ختم کرانے کے لیے مداخلت کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس ذریعے نے حکومت میں شمولیت کے بارے میں دونوں فریقوں کے درمیان ملاقات کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے قریبی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ اس سلسلے میں ابھی مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، تاہم ان کی جانب سے سہولت کاری کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ عراق میں صدر دھڑے کے رہنما مقتدی صدر، حکومت قانون اتحاد کے رہنما نوری مالکی کی شمولیت سے مخلوط حکومت بنائے جانے کے خلاف ہیں۔ شامی ذرائع کہنا ہے کہ دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقوں پر غاصب سین حکومت کا راکٹ حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ شام کے سرکاری خبرات ایجنسی سانا نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی فوجوں نے دمشق میں کچھ اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے راکٹ داغے، جسے شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے ناکام بنا دیا۔ واضح ہے کہ شام کا بحران 2011 میں سعودی عرب اور امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں کی حمایت و مدد کے حامل داعش دہشت گرد گروہوں کے حملوں سے پیدا کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد علاقے کے توازن کو سینی حکومت کے حق میں تبدیل کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب لیجئے سماعت فرمائیے یمن کے حوالے سے ایک خاص رپورٹ۔ یمن کی فوج نے جارے سعودی اور اماراتی اتحاد کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کے اندر میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے متحدہ عرب امارات کے اندر یمنی فوج کے طوفان تین نامی جوابی حملوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں ذوالفقار بیلسٹک میزائلوں سے ابوظہبی میں حساس اور اسٹریٹجک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ دبئی میں بھی اہم اور حساس ٹھکانوں پر سمات تین ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی چھوٹی سی حکومت جو صہیونی حکومت کی اعلی کار ہے، جب تک یمن پر جارحیتیں کرتی رہے گی اس وقت تک اس کو اسی طرح کے جوابی حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بعض عرب ذرائع نے بھی خبر دی ہے کہ ابوظہبی کی فضاؤں میں خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق اس حملے کے بعد ابوظہبی اور دبئی کے ہوائی اڈوں پر پروازیں روک دی گئی ہیں، اور متحدہ عرب امارات کی فضاؤں میں کوئی بھی طیارہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بعض انٹیلیجنس اور سیکورٹی ذرائع نے ابوظہبی میں کسی بھی فضائی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم کو فعال کر دیے جانے کی خبر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات پر یمن کی مسلح افواج کے حملے ایسی صورت میں انجام پا رہے ہیں کہ صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرزوگ ابوظہبی کے دورے پر ہیں۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے اس سلسلے میں اعلان کیا ہے کہ ہرزوگ کے دورے ابوظہبی کے موقع پر دبئی اور ابوظہبی پر ہونے والے حملے سے پتہ چلتا ہے کہ اس دورے کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے گزشتہ ہفتے بھی طوفان یمن 1 اور طوفان یمن 2 نامی کاروائیوں کے ذریعے ابوظہبی اور دبئی کے کئی علاقوں کو ڈرون اور میزائلوں کا نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی فوج نے متحدہ عرب امارات کو خبردار کیا ہے کہ وہ یمن کے امور میں مداخلتوں اور اس ملک کے حصے بکھرے کرنے کی سازشوں نیز امالکا نامی اپنے زرخرید ایجنٹوں کی حمایت سے باز آ جائے، ورنہ شہر دبئی اور برج خلیفہ کو انصار اللہ کے ڈرون اور میزائلی حملوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ تحریک انصار اللہ کے میزائلوں اور ڈرون طیاروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کی فضاؤں کو عبور اور تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ابوظہبی کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن سعودی عرب میں تعینات جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا سراغ لگانے یا اسے تباہ کرنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس درمیان ابوظہبی پر انصار اللہ کے فضائی حملوں کے بارے میں جو چیز نہایت اہمیت کی حامل ہے وہ یہاں امریکی فوجی اڈے الزفرا پر ہونے والا حملہ ہے، جہاں الجزیرہ ٹی وی کے مطابق فرانسیسی فوجیوں کے علاوہ 3800 امریکی فوجی بھی تعینات ہیں۔ سامعین، آپ نے ہماری رپورٹ سماعت فرمائی، اور اسی رپورٹ کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 11 بہمن، 28 جمادی الثانی اور 31 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جمادی الثانی سن 590 ہجری قمری کو معروف عالم قرآن اور قاری ابو القاسم شاطبی نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں وفات پائی۔ وہ امام القراء کے نام سے معروف تھے اور قرأت کے علاوہ تجوید، تفسیر، حدیث، علم نحو، لسانیات اور اپنے زمانے کے تمام مروجہ علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ شاطبی نابینا ہونے کے باوجود نہایت ذہین اور قابل شخص تھے، اور انہوں نے بہت سی احادیث کو حفظ کر لیا تھا۔ وہ زہد و تقویٰ اور اخلاق حمیدہ میں بھی مثالی شخصیت کے مالک تھے۔ ابو القاسم شاطبی کی کتابوں میں قصیدہ شاطبیہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب مصر اور ہندوستان میں بارہا چھپ چکی ہے۔ اکتیس جنوری سن 1599 عیسوی کو ہندوستان میں پہلی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کمپنی کے قیام کا حکم برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اول نے دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ کمپنی اس زمانے میں بڑی سیاسی تبدیلیوں کا باعث بنی، اور اس نے جنوبی ایشیا کے زرخیز علاقوں میں برطانوی سامراج کے تسلط کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں اس کمپنی کے ذریعے برطانوی حکومت جنوبی ایشیا میں اپنی استعماری سرگرمیاں انجام دینے لگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے 250 سال بعد سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پر برطانیہ کے مکمل تسلط اور اثر و رسوخ کی وجہ سے سرزمین ہندوستان بھی برطانیہ کا ایک حصہ شمار کی جانے لگی، اور ملکہ وکٹوریا نے ہندوستان اور برطانیہ کی ملکہ کی حیثیت سے تاج پہنا۔ اس طرح ہندوستان پر انگریزی سامراج کے سخت دور کا آغاز ہوا۔ اکتیس جنوری سن 1850 عیسوی کو چینی عوام کی سب سے بڑی تحریک جو تائی پنگ یعنی امن و سلامتی کی تحریک کے نام سے مشہور ہے شروع ہوئی۔ اس تحریک کے اسباب محنت کش طبقے کی بدحالی اور معاشرے میں پھیلی شدید غربت تھی۔ یہ تحریک خدائی فرمان کے نام کے تحت منچو خاندان کی حکومت کی سرنگونی کے مقصد سے آگے بڑھی، اور زمین کی منصفانہ تقسیم، مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات اور بھائی چارے کا اصول اس تحریک کے مطالبات تھے۔ تیپنگ تحریک 14 سال تک جاری رہی، اور آخر کار بے شمار لوگوں کی ہلاکت، برطانیہ اور فرانس کی مسلحانہ مداخلت اور ان ملکوں کی طرف سے چین کے زمینداروں اور منچو خاندان کی حمایت کے بعد سرکوب کر دی گئی۔ 28 جماعت ثانی سن 1302 ہجری قمری کو 14ویں صدی ہجری قمری کے معروف ایرانی عالم دین مرزا محمد بن سلیمان تنکابنی نے وفات پائی۔ وہ ممتاز فقیہ، فاضل ادیب اور اپنے زمانے کے قابل شاعر تھے۔ تنکابنی کی تصانیف میں قصص العلماء خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے دور سے پہلے کے علماء اور بزرگ شخصیات کی سوانح حیات اور ان کی تالیفات کے بارے میں لکھا ہے۔ اکتیس جنوری سن 1951 عیسوی کو اردو کے ایک معروف شاعر سیماب اکبر آبادی نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام عاشق حسین تھا۔ وہ سن 1880 میں اکبر آباد یا آگرے میں پیدا ہوئے تھے۔ ایف ایم میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، جس کے باعث تعلیم ترک کرنی پڑی۔ سن 1898 میں انہوں نے داغ کی شاگردی اختیار کی اور دبستان دہلی سے وابستہ ہو گئے۔ سن 1921 میں سیماب اکبر آبادی نے تصنیف و تالیف کا ایک ادارہ قصر الادب کے نام سے قائم کیا، جس میں نو مشق شعرا کے کلام کی اصلاح کی جاتی تھی۔ سیماب اکبر آبادی قیام پاکستان کے بعد پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ سیماب اکبر آبادی بقول خود 284 کتابوں کے مصنف تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کا منظوم ترجمہ بھی کیا تھا، جو وحی منظوم کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ گیارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں شاہ کی مسلح افواج نے آخری فوجی پریڈ میں حصہ لیا، جو محض ایک دکھاوا تھا۔ یہ فوجی پریڈ عوام میں خوف و وحشت پیدا کرنے کے لیے تہران کی سڑکوں پر کی گئی تھی۔ اس پریڈ کے دوران، جس کو عوام نے ایک مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، بہت سے فوجی انقلابی عوام سے آمیلے اور شاہ کی جابر و ظالم حکومت سے اپنی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس دن شاہ کی حکومت سے وابستہ بہت سے شاطر افراد، جنہیں انقلاب اسلامی کی کامیابی کا یقین ہو گیا تھا، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسری طرف خبر رساں ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تہران کے وقت کے مطابق رات کے 3:30 بجے فرانس سے ایران کی طرف بذریعہ طیارہ روانہ ہوں گے اور 12 بہمن کو صبح 9:30 بجے تہران پہنچ جائیں گے۔ اس خبر کے اعلان کے بعد ایران کے عوام لاکھوں کی تعداد میں بڑے شوق و ولولے کے ساتھ اپنے رہبر کا استقبال کرنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ حالانکہ فوج نے سارے شہر میں کرفیو لگا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود عوام نے سڑکوں پر نکل کر عملی طور پر کرفیو کو ناکام بنا دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طاہر شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں 2021 میں خلیج فارس تعاون کونسل کی کارکردگی اور اس کونسل کے بعض رکن ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور متحدہ عرب امارات کی خارجہ پالیسی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور اسی طرح گزشتہ برسوں کی بنسبت سعودی عرب میں تبدیل ہوتی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، سال 2021 خلیج فارس تعاون کونسل کے 3 رکن ملکوں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے قطر کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کے ساتھ شروع ہوا۔ خلیج فارس تعاون کونسل کا 41واں 5 روزہ سربراہی اجلاس سعودی عرب کے شہر الغلا میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کا اہم ہدف و مقصد قطر کے محاصرے کا خاتمہ اور اس کونسل کے رکن ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی اور باہمی دوستی کا فروغ تھا۔ قطر اور 4 ملکوں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے درمیان کشیدگی کا آغاز 5 جون 2017 میں ہوا۔ قطر کی خارجہ پالیسی سے ناراضگی اس کشیدگی کی اصلی وجہ تھی۔ 4 عرب ملکوں نے قطر کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے بعد اس ملک کو محاصرے میں لے لیا اور دوحا کے لیے اپنی سرحدوں کو بند کر دیا۔ 4 عرب ملکوں نے قطر کے لیے اپنی سرحدوں کو کھلا رکھنے اور تعلقات کی بحالی کے لیے اس ملک کو 13 شرائط پیش کیں، جن میں الجزیرہ چینل کی سرگرمیوں کو محدود کرنا، تحریک حماس اور اخوان المسلمین کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنا اور اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کرنا شامل تھا۔ بہرحال قطر کی حکومت نے اس قسم کی شرائط کو مسترد کر دیا اور اعلان کیا کہ شرائط قطر کی حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ کے منافی ہے اور دوحا ان کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرے گا۔ 3.5 سال گزر جانے کے ساتھ سعودی عرب نے قطر کے ساتھ اپنی سرحدوں اور تعلقات کو بحال کرنے کا سمجھوتا کیا کہ قطر نے 4 ملکوں کی طرف سے پیش کی جانے والی کسی بھی شرط کی پابندی نہیں کی۔ الاولا اجلاس کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زائد اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ یہ ممالک قطر کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے کے سعودی عرب اور مصر کے اقدام سے ناراض دکھائی دیے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ریاض ان ممالک سے بغیر مشورے کے قطر کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے اقدامات انجام دے رہا ہے۔ فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کا 42واں سربراہی اجلاس 14 دسمبر 2021 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس سعودی عرب کے العلا میں قطر کے ساتھ اس کونسل کے ارکان کی دوستی کے بعد پہلا اجلاس تھا۔ بہرحال اس اجلاس میں بھی عمان، کویت اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان شریک نہیں ہوئے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ متحدہ عرب امارات کے حاکم برسوں سے پبلک میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں اور محمد بن زائد اس ملک کے ایکٹیو حکمراں ہیں، عمان کے بادشاہ اور کویت کے امیر بھی خلیج فارس تعاون کونسل کے 42واں سربراہی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ دونوں ملکوں کے سربراہوں کی اس اجلاس کے غیر حاضری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل عملی طور پر تمام رکن ممالک کے ساتھ یکساں برتاؤ نہیں رکھتی اور اسی وجہ سے اس کونسل میں مجموعی اتحاد کا فقدان ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے بہت زیادہ کوشش کی کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کے تمام سربراہان اجلاس میں شرکت کر کے سعودی عرب کی علاقائی حیثیت کو مضبوط کریں اور عرب ممالک میں سعودی عرب کی برتری قائم رہے، لیکن اجلاس کا ماحول سعودی عرب کے جوان ولی عہد کی توقعات کے مطابق نہیں رہا۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے اندر رونما ہونے والی کشمکش کے علاوہ اس کونسل کے رکن ممالک میں بھی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان حالات میں متحدہ عرب امارات کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی آنا شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہ جو حالیہ ایک دہائی میں شام کے خلاف اہم ملکوں میں شامل رہا ہے، نومبر 2021 میں اپنے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد کو دمشق بھیج دیا تاکہ اس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرے۔ عبداللہ بن زائد کا دمشق کا دورہ ناگہانی اور عجیب و غریب بھی نہیں تھا اور دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان سفارتی سطح کی ملاقاتیں بھی انجام پائیں اور ان ملاقاتوں میں اہم ترین ملاقات متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی سہیل المزروعی اور شام کے وزیر پیٹرولیم بسام تاما کی رہی ہے۔ دونوں ملکوں نے 2018 سے سفارتی سطح کے تعلقات کا آغاز کر رکھا تھا۔ عرب ذرائع کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے 10 سال بعد شام کا دورہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد شام کے صدر سے ملاقات کے لیے دمشق پہنچے۔
دمشق کے ہوائی اڈے پر شام کے وزیر خارجہ فیصل المقداد نے اپنے اماراتی ہم منصب کا استقبال کیا۔ شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ شام بشار اسد کی قیادت اور شامی عوام کے تعاون سے جنگ کے نتیجے میں اپنی تمام مشکلات حل کرنے کی توانائی رکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے شام میں استحکام کی برقراری کے لیے اپنے ملک کی کوششوں پر زور دیا اور کہا کہ جو کچھ بھی شام میں پیش آیا اس سے تمام عرب ملکوں پر اثر پڑا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان مستحکم اور برادرانہ تعلقات پر زور دیا۔ اس ملاقات میں مختلف شعبوں میں باہمی تعاون، دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں عرب ملکوں کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی اور طے پایا کہ عرب ملکوں کو درپیش مسائل کے بارے میں صلاح و مشورہ اور ہم آہنگی کا عمل جاری رکھنا چاہیے تاکہ مسائل و مشکلات اغیار کی مداخلت کے بغیر علاقے کے عوام کی خواہش کے مطابق حل ہو سکیں۔ یاد رہے کہ 10 سال کے بعد متحدہ عرب امارات کے کسی عہدیدار نے شام کا دورہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات بھی ان عرب ممالک میں شامل ہے جس نے شام میں داعشی دہشت گردوں کی بھرپور حمایت کی تھی اور شامی حکومت کو گرانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سن 2011 میں شام کا بحران شروع ہونے کے بعد سفارتی تعلقات ختم ہو جانے کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے اہم قدم شمار ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شام کے دورے کے بعد اردن کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے اس ملک کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن السفدی سے ملاقات کی۔ اس سے قبل شام اور اردن کی حکومتوں نے بھی وزراء کی سطح پر ہونے والی ملاقاتوں کے ذریعے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ شام کے صدر بشار الاسد نے 20 اکتوبر کو ابوظہبی کے ولی عہد سے ٹیلی فونی رابطہ کیا تھا۔ رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کی بحالی اور مضبوطی پر گفتگو کی تھی۔ سن 2011 میں عرب لیگ میں شام کی رکنیت معطل کر دیے جانے کے بعد عرب ملکوں نے دمشق سے اپنے سفرا کو واپس بلا لیا تھا، تاہم متحدہ عرب امارات نے 2019 میں دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا تھا۔ ادھر امریکہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے دورے شام پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے اس دورے کو امریکہ کے لیے باعث تشویش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ شام کے ساتھ روابط کی بحالی کی کوششوں کی حمایت نہیں کرے گا۔ سامعین، سعودی عرب خلیج فارس تعاون کونسل کے ایک اہم ترین ملک کے عنوان سے 2021 میں مختلف حالات سے دوچار رہا ہے۔ سعودی عرب ایک طرف یمن کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو دوسری جانب علاقے میں اس کی پوزیشن روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں جو بائیڈن حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد ریاض کے خلاف واشنگٹن حکومت کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر اس ملک کے ولی عہد بن سلمان پر۔ اس کی ایک اہم وجہ اس ملک کے حوالے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روز بروز منظر عام پر آ رہی ہیں۔ بائیڈن نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ وہ محمد بن سلمان سے ملاقات اور گفتگو نہیں کریں گے اور صرف امریکی وزیر جنگ سعودی عرب کے وزیر دفاع کے عنوان سے محمد بن سلمان سے ملاقات انجام دے سکتے ہیں، اور یہ ملاقات بھی 2021 میں انجام نہیں پائی۔ اسی بنا پر سعودی عرب نے 2021 میں قطر اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ کشیدگی دور کرنے اور تعلقات بحال کرنے کے لیے کئی مرتبہ مذاکرات کا عمل شروع کیا، البتہ یہ مذاکرات 2021 کے اختتام تک ثمر بخش ثابت نہیں ہوئے۔ محمد بن سلمان نے 2021 میں کسی بھی مغربی اور ایشیائی ملک کا دورہ نہیں کیا۔ دسمبر 2021 میں انہوں نے 5 دن میں 5 عرب ملکوں عمان، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور کویت کا دورے خلیج فارس تعاون کونسل کے دائرے میں انجام دیا۔ یہ دورے اس کونسل کے 42ویں سربراہی اجلاس کی جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا کے لیے انجام دیے گئے تھے۔ ایک دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جنگ یمن کے دلدل میں پھنسا سعودی عرب نجات حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے مذاکرات پر مجبور ہو گیا۔ ارنا نیوز نے ریوٹرز کے حوالے سے خبر دی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ یمن میں جاری جنگ کے خاتمے کے مقصد سے وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر کا یہ بیان یورپی یونین کے خارجہ امور کے سیکرٹری جوزف بورل سے ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔
اس سے قبل امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے سعودی حکومت کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ریاض میں ملاقات اور یمن کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ جیک سالیوان نے اسی طرح سعودی حکومت کے نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان، وزیر داخلہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف اور نیشنل گارڈز کے وزیر عبداللہ بن بندر سے بھی ملاقات کی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن کی خارجہ پالیسی سے متعلق اپنی پہلی تقریر میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ جنگ یمن کے خاتمے کے در پہ ہیں۔ یمن میں مصروف جنگ امریکہ اور سعودی عرب کے حکام کے بیانات ایسے عالم میں سامنے آ رہے ہیں کہ بین الاقوامی امور کے ماہرین یمن کو دنیا کے بدترین انسانی المیہ کا شکار بتاتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت یمن کی 2,90,00,000 کی کل آبادی میں سے 70% عوام فوری امداد کے محتاج ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب امریکہ اور دیگر عرب اور غیر عرب ممالک کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے یمن میں جارحیت کر رہا ہے، اور اس دوران اس کے براہ راست حملوں میں کم از کم 20,000 یمنی شہری شہید جبکہ دسیوں ہزار زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یمن کے دسیوں لاکھ عوام بالخصوص بچے اور بیمار بھوکمری، بیماری، غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت کے باعث موت کے خطرے سے روبرو ہو چکے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی پر اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامی نبی آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم خبروں اور مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار تہران ٹائم سے۔ تہران ٹائم کی سرخی ہے، امریکہ کے خفیہ اہداف ہیں رہبر انقلاب اسلامی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اتوار کے روز ایران کے صنعتکاروں، پیداواری مراکز کے مالکوں اور موجودوں سے ملاقات کے دوران انہیں اقتصادی جنگ کا کمانڈر اور اس شعبے میں سرگرم کارکنوں کو اس محاذ کا مخلص سپاہی قرار دیا۔ آپ نے اس موقع پر ایران پر امریکہ کی حد درجہ دباؤ کی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، امریکہ کا یہ منصوبہ مکمل شکست سے دوچار ہوا۔ یہ امریکی وزارت خارجہ کے الفاظ ہیں۔ ان کے ترجمان نے اعلان کیا تھا کہ ایران کے خلاف امریکہ کے شدید دباؤ کی پالیسی بری طرح شکست کھا چکی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران کی معیشت کو تباہ کرنے کو اس اقتصادی جنگ کا اصل ٹارگٹ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو دشمنوں کے اصل مقاصد کا پیش خیمہ تھا، جو معیشت کو تباہ کر کے عوام کو اسلامی نظام کے خلاف بھڑکانا اور اپنے مذموم سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے پیداواری میدان میں سرگرمی کو جہاد قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر کاوش جہاد نہیں ہوتی، جہاد وہ عمل ہے جو دشمنوں کے حملوں کو ناکارہ بنائے اور ان کا مقابلہ کر سکے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ پیداوار میں اضافہ اور اس کا جاری رہنا آج کے دور میں ایک عبادت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ دشمن کی اقتصادی جنگ کے نتیجے میں عوام کو معاشی مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہے، لیکن پیداوار کا سلسلہ رکا نہیں۔ سامن ڈیلی میل نے لکھا ہے، یوکرین کے بجائے جنوبی سرحدوں پر فوج تعینات کرو، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو تجویز دی۔ ٹیکساس میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت ہمارے لیے اہم سرحد یوکرین کی نہیں، امریکہ کی سرحد ہونی چاہیے۔ یوکرین کے دفاع کے لیے یورپ کی جانب فوجی بھیجنے کے بجائے فوج کو ٹیکساس کی سرحدوں پر تعینات کیا جائے تاکہ دسیوں لاکھ غیر ملکیوں کو امریکہ میں داخلے سے روکا جا سکے۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ بائیڈن نے 8,500 فوجی بھیجنے کا عندیہ دیا ہے جبکہ روس 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے بائیڈن کی جسمانی صحت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ روس ایسے شخص کی عزت نہیں کرتا جو صدارتی ہوائی جہاز کے زینے نہ چڑھ سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بائیڈن کے اقدامات سے تیسری جنگ عظیم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے اس موقع پر دعویٰ کیا کہ اس سال ہم انتخابات جیت کر کانگریس کو واپس لیں گے، سینٹ کو واپس لیں گے اور امریکہ کو بھی واپس لیں گے۔ روزنامہ 92 افغان عوام کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون جاری رہے گا، معید یوسف ملا عبدالسلام سے ملاقات۔ پاکستان کے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے اپنے دورے افغانستان کے دوران افغان قائم مقام نائب وزیراعظم ملا عبدالسلام حنفی سے ملاقات کی۔ افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ ملاقات میں تجارت، راہداری امور، روابط کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کے ساتھ ہے اور ہر شعبے میں اپنا تعاون جاری رکھے گا، اقتصادی رابطوں میں گہرائی کے بغیر خطے میں امن و استحکام نہیں آئے گا۔ افغان نائب وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان پڑوسی اور برادر اسلامی ممالک ہیں، امید ہے یہ تعلق ہمیشہ کے لیے ایسے ہی قائم رہے گا۔ پاکستان سمیت خطے کے ہر ملک کے ساتھ دو طرفہ احترام پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں جس سے تجارت اور ٹرانزٹ کے شعبوں میں توسیع ہو۔ ملا عبدالسلام نے کہا کہ امارات اسلامیہ کی پالیسی واضح ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور سب سے یہی توقع رکھیں گے۔ راشٹریہ سہارا جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے پیگاسس جاسوسی معاملے پر سپریم کورٹ میں نئی درخواست۔ حکومت ہند کی طرف سے اسرائیل سے پیگاسس جاسوسی سافٹ ویئر کی مبینہ خریداری میں غیر ملکی اخبار کے حالیہ انکشافات کے پیش نظر اتوار کو سپریم کورٹ میں ایک نئی مفاد عامہ کی عرضی دائر کی گئی۔ کئی سیاستدانوں، صحافیوں، عہدیداروں، ایڈوکیٹ، ایم ایل اے کی بات چیت کی۔ جاسوسی کے الزامات سے متعلق اس عذرداری پر جلد سماعت کی اپیل چیف جسٹس آف انڈیا انوے رمنا سے کی گئی۔ درخواست گزار مسٹر شرما کا کہنا ہے کہ پیگاسس کیس میں امریکی تحقیقاتی ایجنسی ایف پی آئی نے اپنی تحقیقات کی ہیں اور تصدیق کرنے کے بعد نیو یارک ٹائم کے ذریعے اسے شائع کیا گیا ہے، تو اس معاملے میں کیا بے نقاب ہونا باقی ہے؟ اس معاملے میں فوری طور پر متعلقہ ملزموں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے مزید تحقیقات کی جانی چاہیے۔ سائن فارس نیوز نے خبر لگائی ہے یمنیوں نے امارات میں صہیونی صدر کا میزائلوں سے استقبال کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق پیر کے ابتدائی گھنٹوں میں ابو ظہبی کی فضا میں بھیانک دھماکوں کی آواز سنائی دی ہے۔ یمن کی فوج کے ترجمان جنرل جاہیہ سری نے اعلان کیا کہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران امارات میں میزائل حملوں کی تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام افکار و نظریات، جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اقتصاد نامہ، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار اور نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، لہذا آج کے پروگرام میں ہم ماہ رجب کی فضیلت اور اس ماہ کے بعض مخصوص اعمال کے حوالے سے عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عبادت اور خدا کی پرستش کسی بھی قسم کے فائدے اور اثر سے ہٹ کر انسان کی معنوی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ انسان کا وجود بہت سی ضرورتوں کا حامل ہے۔ ان ضرورتوں میں سے ہر ایک اگر صحیح جگہ پر متمرکز نہ ہو اور اپنی جگہ خالی رکھے تو انسان کی روح مضطرب اور غیر متعادل رہے گی۔ مثال کے طور پر اگر انسان چاہے کہ تمام عمر عبادت میں گزارے اور اپنی حاجات کو نہ پا سکے تو وہی حاجتیں اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر انسان ہمیشہ مادیات کے پیچھے رہے اور معنویت کے حصول کے لیے وقت مختص نہ کرے تو ہمیشہ کی نفسیاتی حالت پریشان کن رہے گی۔ اہم نقطہ کہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال بے نیاز ہے۔ خداوند متعال ہمیشہ بے نیاز ہے، وہ کمال مطلق ہے، اور یہ انسان ہے کہ اس کو کمال کی ضرورت ہے اور انسان کو بندگی پروردگار کی ضرورت رہتی ہے۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد پروردگار ہے، انسانوں تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ انسان کے تجربات اور تاریخی مطالعات سے نشاندہی ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی ہمیشہ اپنے خدا سے رابطے کو محفوظ رکھے ہوئے ہے اور ہر حال میں دعا اور نیائش و نماز کے ذریعے اپنے رب سے رابطے کو برقرار رکھتا ہے، وہ ہمیشہ مانوی سلامتی کے لحاظ سے خوش و خرم رہتا ہے۔ مانوی سلامتی کے انسانوں کی جسمانی سلامتی پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور روح و جسم کی سلامتی افراد کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور انسان انفرادی اور اجتماعی اور گھریلو لحاظ سے مزید توفیقات کا حامل قرار پاتا ہے۔ دوسری طرف عبادت اور دعا انسان کے اندر محبت و بھائی چارے کی تقویت کا باعث بنی ہے، اور مومنین ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ قدم معاشرے میں اچھے حالات کے فروغ کا سبب بھی بنتا ہے۔ البتہ روزمرہ زندگی اور دنیا کے جھمیلوں میں دعاؤں اور اس کی برکات کے مواقع کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال کبھی مانوی بہار کے جھونکے آتے ہیں اور ہم کو اپنی مہربانی کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ ماہر رجب کے آمد آمد ہے اور اس کے روز و شب زندگی میں بہار کی نوید دے رہے ہیں۔ ماہر رجب کی آمد روح کی تازگی کے لیے ایک موقع ہے۔ ماہر رجب خشک زمین میں پانی کے قطرے کی مانند ہے جس سے خشک زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ زندگی کی سختیوں اور مشکلات نے ہم کو تھکا دیا ہے اور ہم پریشانی میں رہتے ہیں۔ ماہ رجب المرجب ایک نہایت ہی اہم موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے حالات کو بیان کرے، اپنے رابطے کو اپنے خدا سے مضبوط کرے اور اس مہینے کے فیوض و برکات سے بہرہ مند ہو۔ ماہ رجب، شعبان اور رمضان بڑی عظمت اور فضیلت کے حامل ہیں، اور بہت سی روایات میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے، کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلڑا نہیں ہے، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ آگاہ رہو، رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ ایک سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نیز حضرت فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھے گا تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رجب کو عصب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے، پس اس ماہ میں بکثرت کہا کرو استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یعنی میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں۔
استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔
ابن بابو یعنی معتبر سند کے ساتھ سالم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں اواخر رجب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں کیا روزہ رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا فرزند رسول واللہ نہیں، تب فرمایا کہ تم اس قدر ثواب سے محروم رہے ہو کہ جس کی مقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ مہینہ وہی ہے جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت عظیم ہے، اور خدا نے اس میں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول، اگر میں اس کے باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے وہ ثواب مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے سالم، جو شخص آخر رجب میں 1 روزہ رکھے تو خدا اس کو موت کی سختیوں اور اس کے بعد کی ہولناکی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص آخر ماہ میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جو آخر رجب میں 3 روزے رکھے تو اسے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا ہوگا۔ واضح ہو کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ روایت ہوئی ہے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ ہر روز 100 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ سبحان الالہ الجلیل سبحان من لا یم بغی التسبیح الا له سبحان الاعز الاکرم سبحان من لبس العز وهو له اہل، یعنی پاک ہے جو معبود بڑی شان والا ہے، پاک ہے وہ کہ جس کے سوا کوئی لائق تسبیح نہیں ہے، پاک ہے وہ جو بڑا عزت والا اور بزرگی والا ہے، پاک ہے وہ جو لباس عزت میں ملبوس ہے اور وہی اس کا اہل ہے۔ محمد بن زکوان جو اس لیے سجاد کے نام سے معروف ہیں کہ انہوں نے اتنے سجدے کیے اور خوف خدا میں اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے تھے، سید بن طاووس نے انہی محمد بن زکوان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ ماہ رجب ہے، مجھے کوئی دعا تعلیم کیجئے کہ حق تعالی اس کے ذریعے مجھے فائدہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ لکھو اور رجب کے مہینے میں ہر روز یہ دعا پڑھا کرو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ارجوہ لکل خیر وآمنو سخطہ عند کل شر، یوم یعطی الکثیر بالقلیل، یوم یعطی من سأل، یوم یعطی من لم یسألہ و ومن لم يعرفه تحننا منه برحمة. أعطني بمسألتي جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي جميعا شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، فزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم، حرم شيبتي على النار.
اے وہ جس سے ہر بھلائی کی امید رکھتا ہوں اور ہر برائی کے وقت اس کے غضب سے امان میں ہوں، اے وہ جو تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیتا ہے، اے وہ جو ہر سوال کرنے والے کو دیتا ہے، اے وہ جو اسے بھی دیتا ہے جو سوال نہیں کرتا اور اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں پہچانتا، اس پر بھی رحم و کرم کرتا ہے، تو مجھے بھی میرے سوال پر دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیکیاں عطا فرما دے، اور میری طلب گاری پر دنیا و آخرت کی تمام تکلیفیں اور مشکلیں دور کر کے مجھے محفوظ فرما دے، کیونکہ تو جتنا عطا کرے تیرے ہاں کمی نہیں پڑتی، اے کریم مجھ پر اپنے فضل میں اضافہ فرما۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک کو داہنی مٹھی میں لے لیا اور اپنی انگشت شہادت کو ہلاتے ہوئے نہایت گریا و زاری کی حالت میں یہ دعا پڑھی۔
یا ذا الجلال والإکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والدوم، حرم شیبتی
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان المبارک کے ان تین مہینوں میں بے شمار برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، بشرطے کہ کوئی ان سے بہرہ مند ہو سکے۔ البتہ ان سب چیزوں کی ابتدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن ہے، یہ سب جہاد بعثت کے بعد ہیں۔ ماہ رجب میں بعثت کے عظیم تاریخ اور مولا علی علیہ السلام کی اور دوسرے اماموں کی ولادت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے اقتصادی موضوعات ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایران سونا اور جواہرات تیار کرنے والے دنیا کے 7 بڑے ممالک میں شامل۔ پاکستان، قومی اسمبلی کا حکومت سے ایران کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کا مطالبہ۔ قطر یورپ کی گیس مارکیٹ میں روس کی خالی جگہ کو پر نہیں کر سکتا ہے۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائیں، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے صدر کے دورہ روس کا ایک نتیجہ کیسپین سی کے ذریعے تجارتی جہازرانی کو فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں کا پختہ عزم ہے کہ جس سے شمال جنوب کوریڈور کو بھی تقویت حاصل ہوگی۔ اس رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی شپنگ کمپنی نے روس کے ساتھ رواں رول آن رول آف بحری جہاز خریدنے اور کیسپین سی میں اپنے بحری جہازوں کی تعداد میں اضافے کے لیے مذاکرات کیے ہیں، اور اس خاص بحری جہاز کو خریدنے کا مقصد انزلی بندرگاہ سے ایران کی زرعی اجناس کو روس تک پہنچانا ہے۔ شمال جنوب کوریڈور میں دو طرفہ ٹریفک کے اضافے کے لیے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوریڈور ایران کی شمالی اور جنوبی بندرگاہوں کو ایک دوسرے سے جوڑے گا، اور چابہار اور بندر عباس کے ذریعے ہندوستان کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ یہ کوریڈور اسی طرح روس اور وسطی ایشیا کے ملکوں کو سامان کی ٹرانزٹ میں اضافہ کرے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق روس سے خلیج فارس کے ملکوں اور ہندوستان کو سامان کی برآمدات کے لیے ایران کے ریلوے کوریڈور کی تکمیل ضروری ہے کہ جو شمال سے شروع ہو کر جنوب میں چابہار تک جا کر ملتا ہے۔ ایران سونا، چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھر پیدا کرنے اور برآمد کرنے والے دنیا کے 7 بڑے ملکوں میں شامل ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کے سونے، چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھر تیار اور ایکسپورٹ کرنے والوں کی ایسوسی ایشن کے سربراہ نے کہا کہ اس وقت ایران دنیا میں سونا اور جواہرات تیار کرنے والے دنیا کے 7 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضروری بنیادی تنصیبات تیار اور فراہم کی جائیں تو ایران سے بھی سونے اور جواہرات کی برآمدات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت یوریشیا یونین کے ایک رکن ملک آرمینیا کے ساتھ سونے اور جواہرات کی صنعت میں ہمارا اچھا رابطہ ہے، اور وہ ایران کے ساتھ ہیروں کو تراشنے کا کارخانہ قائم کرنے میں شراکت کا خواہش مند ہے، اور اس سلسلے میں ایک ٹیم آرمینیا بھیجی جائے گی جو حالات کا جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی سونے، چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھروں کی صنعت میں کوالٹی اور مقدار کے لحاظ سے پیداوار اچھی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی سونے کی صنعت پر پابندی عائد ہے، جبکہ ان پابندیوں سے پہلے چین، جرمنی، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے لیے ہماری برآمدات اچھی تھیں۔
ایران اور ازبکستان نے ایران ازبکستان کے راستے بین الاقوامی ٹرانزٹ اور نقل و حمل کوریڈور سے مؤثر اور بہتر فائدہ اٹھانے اور ریلوے نیٹ ورک کے شعبے میں تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے مذاکرات انجام دیے ہیں، جس کے نتیجے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ریلوے اور ازبکستان کے محکمہ ریلوے کے درمیان تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ ایران کے محکمہ ریلوے کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں نے 2022 میں سامان کی منتقلی کے لیے باہمی سود مند تجارتی ٹیرف کے حالات فراہم کرنے، ایران کی سرزمین میں ازبکستان کی ٹرینوں کی آمدرفت کے عمل میں تیزی لانے، ازبکستان کے اندر ایرانی ٹرینوں کی آمدرفت، ازبکستان کے راستے ایران کے لیے چین اور دوسرے ملکوں سے سامان کی دو طرفہ ٹرانزٹ کے لیے ریلوے کوریڈور میں توسیع و ترقی، اور چابہار بندرگاہ سے ازبکستان اور ازبکستان سے چابہار بندرگاہ کے لیے نقل و حمل کے مختلف ذرائع کو ترقی دینے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان کے پورٹ اینڈ شپنگ کے ادارے کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ ہم چابہار بندرگاہ میں ازبکستان کی سرمایہ کاری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ازبکستان کے نائب وزیر ٹرانسپورٹ نے بھی حال ہی میں چابہار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چابہار بندرگاہ خطے کے ملکوں کے مابین نقل و حمل اور لاجسٹک کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت نے کہا ہے کہ یورپی ممالک ایران کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، پاکستان کی وزارت تجارت ایران کے ساتھ تجارت کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس قائمہ کمیٹی نے اجلاس میں وزارت تجارت کے نمائندے نے کہا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات کو امریکی پابندیوں کی وجہ سے مشکل کا سامنا ہے۔ وزارت تجارت کے حکام نے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے مایا گیس ایل پی جی درآمد کی جا رہی ہے اور ترکی اور آذربائیجان کے راستے بھی تجارت دوبارہ شروع ہو گئی ہے، لیکن قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت نے ایران کو پھل اور سبزیوں کی برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا اور وزارت تجارت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کو پھلوں اور سبزیوں کی برآمدات میں اضافے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے کمیٹی کو آگاہ کرے۔ دنیا کے مختلف ممالک واٹر شیڈ مینجمنٹ کے منصوبوں پر عمل درآمد کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس طریقے سے وہ موسمی سیلابوں سے ہونے والے نقصانات کو روکنے کے علاوہ زراعت کے لیے پانی کو ذخیرہ کر سکیں۔ ہندوستان کی شیواجی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے مطابق ہندوستان کا رقبہ پوری دنیا کے رقبے کے 2.4% کے برابر ہے، لیکن اس میں دنیا کی 15% آبادی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان کی زرعی پیداوار میں تیزی کے ساتھ کمی واقع ہو رہی ہے اور زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماحولیاتی توازن بگڑ رہا ہے اور خشک اور بنجر زمینوں کے رقبے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت اور ماضی کی حکومتوں نے جنگل اگانے اور مٹی کی حفاظت سمیت مختلف اقدامات کر کے واٹر شیڈ مینجمنٹ کے پروگراموں پر عمل درآمد کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ تجارتی خبروں کے لیے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے اومیکرون سے پیدا ہونے والے خطرات، افراط زر میں اضافے اور سپلائی چین میں خلل کی وجہ سے چین اور امریکہ کی معاشی ترقی کی شرح کے بارے میں اپنے گزشتہ اندازے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے کم کر دیا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر گیتا گوپی ناتھ نے کہا ہے کہ رواں سال کے دوران اقتصادی ترقی کی شرح 4.4% رہے گی، جبکہ اس بارے میں ہم نے پہلے 5% کا اندازہ ظاہر کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی اقتصادی ترقی میں کمی کی وجہ دنیا کی دو بڑی اقتصادی طاقتوں چین اور امریکہ کی اقتصادی ترقی میں کمی ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اومیکرون کے تیز پھیلاؤ کی وجہ سے بہت سے ملکوں میں آمد و رفت پر دوبارہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی افرادی قوت کی کمی بھی پیش آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ نقل و حمل اور سپلائی چین میں بھی خلل واقع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی اقتصادی طاقتوں میں افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قطر کے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ ان کا ملک موجودہ حالات میں یورپ کی گیس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔
قطر کے وزیر توانائی نے کہا کہ ان کا ملک پوری گنجائش کے ساتھ گیس پیدا کر رہا ہے اور وہ زیادہ تر گیس طویل مدت معاہدوں کے تحت ایشیا کے ملکوں کو بھیجی جاتی ہے۔ اس بنا پر وہ یورپ کو زیادہ گیس فراہم کرنے میں قابل ذکر مدد نہیں کر سکتا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت نے قطر سمیت گیس پیدا کرنے والے دنیا کے بڑے ممالک سے بات چیت کی ہے تاکہ یوکرین پر روس کے حملے اور اس ملک سے گیس کی فراہمی میں خلل پیدا ہونے کی صورت میں یورپ کو زیادہ گیس فراہم کی جا سکے۔ قطر گیس پیدا کرنے والا دنیا کا ایک بڑا ملک ہے اور اس وقت بھی وہ اپنی پوری گنجائش کے ساتھ گیس پیدا کر رہا ہے۔ دوحہ اس گیس کا ایک بڑا حصہ طویل مدت معاہدوں کے تحت ایشیا کے ملکوں کو فراہم کرتا ہے اور ان معاہدوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر اپنی ایشیائی خریداروں کو یورپ اور امریکہ میں سیاسی مراعات حاصل کرنے کی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا ہے۔ قطر کے وزیر توانائی نے اکتوبر کے مہینے میں کہا تھا کہ قطر گیس کی قیمت نیچے لانے کے لیے اس کی پیداوار میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا میں کورونا بحران کے بعد اقتصادی صورتحال بہتر ہونے کے نتیجے میں گزشتہ ایک سال کے دوران گیس کی عالمی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
رائٹرز کے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2022 میں خلیج فارس کے ملکوں کا اقتصاد زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا، لیکن تیل کی قیمت میں کمی ان کے اقتصادی ترقی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اقتصادی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ تیل کی قیمت میں کمی اس اقتصادی ترقی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، اور اگر تیل کی قیمت میں کمی واقع نہ ہوئی تو خلیج فارس کونسل کے 6 رکن ملکوں کا اقتصاد حالیہ چند برسوں میں تیز ترین ترقی کرے گا۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران سونا اور جواہرات تیار کرنے والے دنیا کے 7 بڑے ممالک میں شامل۔ پاکستان، قومی اسمبلی کا حکومت سے ایران کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کا مطالبہ۔ قطر یورپ کی گیس مارکیٹ میں روس کی خالی جگہ کو پر نہیں کر سکتا ہے۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.